بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارک وسلم. واقعہ جو شروع کیا تھا وہ قارون کا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال سے نوازا تھا. اس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے، کئی مضبوط لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. اصل میں پہلے زمانے میں چابیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں، موجودہ دور کی طرح جو ہے کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے تھے، اور موجودہ زمانے کی طرح مائکرو جو ہر چیز کے اندر چھوٹی چیز بنانے کا مزاج ہے وہ نہیں تھا. تو وہ خزانہ بڑا تو اس کا دروازہ بڑا، تو اس کا تالا بڑا تو اس کی چابیاں بھی بڑی. ہم نے خود دیکھی ہیں بڑی بڑی چابیاں، لیکن اب دور بدل گیا ہے اور چابیاں جو ہے اور کیز جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو گئی. خیر، قرآن کریم کی صداقت تو یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، اور یہ ہر سال اپنے خزانے کا شو کرتا تھا. اونٹوں کے اوپر چابیاں لاد کر پھر اس کا شو، روڈ شو نکلتا تھا. ظاہری بات ہے کہ مال سے انسان کو ایک گناہ لگاؤ ہے، محبت ہے، تعلق ہے. تو کسی مالدار کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، تو اس کا خزانہ دیکھ کر جو بیچارے کچھ کم فہم اور عام لوگ تھے وہ متوجہ اور بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی، جن کو علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے، وہ مال کو خاطر میں نہیں لاتے. مال ضرورت کی چیز ہے، اس سے ضرورت کا تعلق رکھتے ہیں. میرے والد صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ گھر میں ایک بیت الخلا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ اچھی زبان کے اندر واش روم کہتے ہیں. تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یا ہر کمرے کی ضرورت ہے، جہاں بھی مکان بنے گا اس کے اندر ڈیزائن کے اندر واش روم کی ڈیزائن تو ہوگی. اب واش روم میں اچھے ٹائلز اچھی سب چیزیں لگتی ہیں, ٹیپ اور نل اور تمام چیزیں قیمتی لگائی جاتی, لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی جا کر اس میں رہتا نہیں ہے, اپنی ضرورت پوری کی کہ فوراً باہر آ جاتا ہے. فرمایا کہ جیسے بیت الخلاء کے ساتھ ایک انسان کا اور ایک صاحب مکان کا تعلق ہوتا ہے, ایسا تعلق مال کے ساتھ ہونا چاہیے, دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. مولانا روم نے ایک مثال دی ہے, ان کی مثنوی بڑی عجیب ہے. کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں قرآن ہے, ہست قرآن در زبان پہلوی. عجیب مثالیں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مال کی محبت دل کی کشتی کے اندر نہیں آنی چاہیے, ورنہ یہ کشتی کو ڈوبا دے گی. جیسے کشتی کے نیچے اگر پانی ہوگا تو کشتی آگے بڑھے گی, لیکن کشتی کے اندر اگر پانی آ گیا تو ظاہری بات ہے کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی. بالکل اسی طرح مال کی محبت دل کی کشتی میں آئے گی تو دل کی کشتی کو ڈوبا دے گی, اور مال اگر دل کے باہر رہا, جیب تک محدود رہا, تو آپ کا کام چلے گا. مال ضرورت کی چیز ہے, ضرورتوں میں استعمال کیجیے, اللہ کا حق ادا کیجیے, بندوں کا حق ادا کیجیے, اس میں سے زکات ادا کیجیے, صدقات ادا کیجیے, اور للہ بھی دیتے رہیے. صحابہ کرام للہ بھی خوب دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تو اس روز میں نے سنایا تھا. 27ویں رات کو, اب ایک اور واقعہ سنو. اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے مالدار بنایا تھا, ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے. ان کا ریپیوٹیشن عرب کے قبائل میں بہت اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو داماد تلاش کیے ان میں خوبیاں دیکھی, صفات دیکھی. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کے لیے انتخاب کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ کی چہیتی بیٹی ہیں, سب بیٹیاں چہیتی ہوتی ہیں والدین کی, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی محبت تھی, اور اس محبت کا اظہار بار بار آپ نے فرمایا بھی ہے. اور فرمایا سیدت و نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت منی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے اس کو آرام پہنچایا اس نے مجھے آرام پہنچایا. بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. ان کے لیے شوہر کا انتخاب کرنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. حضرت علی میں کیا خوبیاں ہیں؟ جب داماد تلاش کرتے ہیں لڑکی کے لیے, شوہر تلاش کرتے ہیں, تو اس میں خوبیاں ڈھونڈو. سب سے پہلے تو دین. نکاح کے اندر جو چیز سب سے پہلا نمبر رکھتی ہے وہ دین ہے. زندگی میں دین ہونا چاہیے شوہر کے, کام چل جائے گا. آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا، دیندار ہوگا، اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا، تو غریب ہوگا تو بھی بیٹی کو سنبھال لے گا آپ کی، اسے پریشان نہیں کرے گا. اور آپ نے دین دیکھ کر دے دیا ہے، وہ دین اس کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے. وہ بیوی کے حقوق کو بجا لانے کی کوشش کرے گا، وہ بیوی کے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. نمبر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ رشتوں کے اندر اگر کوئی لڑکا مل جائے اپنی بیٹی کے لیے تو اچھا ہے، رشتہ داری کے اندر قریبی، کیونکہ رشتہ دار جو لڑکا ہوگا اس کو جو ہے آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا کمالات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اس کا پتہ ہوتا ہے. دو، نمبر تین، علم دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، بہت بڑا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا ہے. حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ علم بھی دیکھا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھی، شجاعت، بہادری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ہیں. شوہر ہمت والا اور بہادر ہوگا تو آپ کی بیٹی کی ناموس اور عزت کی حفاظت کر سکے گا. یہ خوبیاں تو ان میں دیکھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دی اور فرمایا کہ اور میرے پاس بیٹیاں ہوتی تو میں ان سے بیاہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا خوبی ہے؟ اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے ایسا شوہر تلاش کرنا جس کے پاس مال بھی ہو اپنا، تو گزارا میاں بیوی کا اچھی طرح سے ہوگا. لڑائی جھگڑے کبھی مال کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کا جو حق ادا کرنا چاہیے اور جو پیسہ دینا چاہیے وہ دے نہیں پاتا، اس کی وجہ سے جو ہے حالات پیدا ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مال سے نوازا تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نمبر ایک. دوسرا، برگزیدہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تیسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے باحیا اور بڑے باوقار ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی بیٹیاں دینے میں یہ تمام چیزوں کو اور یہ تمام اوصاف کو جو ہونے والا شوہر ہے اس کے اندر ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جب مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین بھی آئے، انصار تو تھے ہی وہاں لیکن مہاجرین بھی آئے. اب عرب کے علاقے میں پانی کی بڑی تکلیف، وافر مقدار میں پانی نہیں ہوتا. پانی کسی کے پاس نکل آیا تو وہ تو اس کے پاس خزانہ گویا کہ نکل آیا. اب مہاجرین جو ہے ان کو پانی کی ضرورت پیش آتی تھی اور پانی کی کمی، ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، وہ کنواں وہ یہودی نے کہا کہ میں آدھا بیچوں گا، اگر مسلمانوں کو پانی چاہیے تو میں آدھا دوں گا. اس کی بھی قیمت بہت زیادہ تھی اس زمانے کے اعتبار سے، اور مہاجرین اپنا سب کچھ مال ادھر مکے میں چھوڑ کر آئے تھے، ساتھ تو کچھ لے کے آئے نہیں تھے، کیا کریں. سرکار نے اعلان فرمایا، بھائی کوئی ہے جو یہ یہودی سے بیر روما آدھا خرید لے؟ کوئی ہے؟ خاموشی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ بھی مہاجر ہیں، ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں لیکن اللہ نے مال و دولت دیا ہے. کھڑے ہو کر کہا سرکار آدھا کنواں آپ فرماتے ہیں خریدنے کو، میں خرید لیتا ہوں اور خرید کر قوم کے اوپر وقف کر دیتا ہوں، جیسے مسجدیں وقف ہوتی ہیں قوم کی، جیسے مدرسے وقف ہوتے ہیں قوم کے لیے، اس طرح یہ کنواں خرید کر قوم کے اوپر وقف کر دیتا ہوں اور جتنا پانی سب لیں گے اتنا میں لوں گا، ایکسٹرا پانی بھی نہیں لوں گا. ایک سال گزر گیا اس کے اوپر. ایک سال کے بعد وہ یہودی مزید تنگ کرنے لگا، حیران کرنے لگا. حضور نے چاہا کہ یہ آدھا کنواں اس کے پاس ہے اس لیے حیران کرتا ہے، تو یہ آدھا بھی اگر اس سے پیسہ دے کر لے لیا جائے تو مسلمانوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے پھر اعلان فرمایا، بھائی کوئی ہے جو یہ آدھا کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کو دے دے؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا سرکار یہ آدھا کنواں وہ بھی میں خرید لیتا ہوں اور قوم پر وقف کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ یوں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ نہ کریں تب بھی جنت میں جائیں. یہ مال کی وجہ سے کہ جنت بھی حاصل ہو سکتی ہے اور مال کی وجہ سے جہنم بھی ملتی ہے. اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور رات دن خرچ کر رہا ہے، اس روز میں نے بتایا تھا، تو بیٹھے بیٹھے جنت کما رہا ہے. حضرت عثمان کو تین مرتبہ زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اسی مال کی وجہ سے تھی، کیونکہ مال بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. بہرحال قارون، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کی خلافت کے زمانے میں دسترخوان جو ہے اس پر طرح طرح کے کھانے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شوربہ اور سوکھی روٹی آئی، انہوں نے وہ کھائی اور مہمانوں نے دوسری جو ویرائٹیز تھی وہ کھائی. مہمانوں کے لیے انتظام کرتے تھے، خود روکھی سوکھی کھاتے تھے. قارون اپنے مال کا شو کرتا تھا، علم والوں نے کہا بھائی اس کے مال پر تمہیں جو ہے رال نہیں ٹپکا نا، اس بنا پر کہ یہ مال تباہی کا سبب ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا تھا کہ اتنا بڑا خزانہ ہے تو اس کی زکات نکال، اس کی زکات ادا کر. لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی زکات دو اپنے مال کی، وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے مال کمایا ہے، میں نے اپنے کمال سے مال کمایا ہے. جب آدمی مالدار ہو جاتا ہے تو اسے اپنے اندر کمالات نظر آنا شروع ہوتے ہیں. جب مال نہیں ہوتا، جب کچھ پتا نہیں چلتا، لیکن مال آتا ہے تو چلنے کا اسٹائل بھی بدل جاتا ہے. جیسے جوان جو چلے گا اور بوڑھا جو چلے گا اس کے اندر تو فرق ہوگا. بوڑھا بےچارا ذرا جھک کے چلے گا، جوان ذرا اسٹائل کے اندر چلے گا. تو بڑا اکڑ کر چلتا تھا اور کہتا تھا میرا کمال ہے، یہ مال جو آیا ہے میری محنتوں کا، میری عقل، میرا دماغ، اس کی وجہ سے مال آیا ہے. اب تم لینے آئے، ٹیکس لینے آئے. وہ زکات کو ٹیکس کہتا تھا. زکات ٹیکس نہیں ہے، زکات جو ہے ہمارے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ ایک صاحب علماء کی مجلس میں بیٹھتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، حضرت شیخ کے یہاں بھی آتے تھے اور علماء کی مجلس میں مختلف پہلو پر ڈسکس ہوتا ہے، تو زکات کے پہلو بھی بیان ہوتے تھے. وہ بڑے میاں جو ہیں وہ برابر ایک ایک پائی کی زکات دیتے تھے. ایک دن ان کے یہاں چور آئے رات کو. اس زمانے میں بڑے بڑے جو ہے لاکرز اور لوہے کی کباٹیں ہوا کرتی تھی, اس کے اندر لوگ سامان رکھتے تھے. یہ جو کارڈ والا سسٹم ابھی چل رہا ہے, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یہ کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو رات کو چور آئے, بڑے میاں لیٹے ہوئے آرام سے, پوچھا بھائی کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ چور ہے ہم لوگ. او ہو, آئیے آئیے, تشریف لائیے, کیا کرنے آئے ہیں؟ تو کہا چور کیا کرنے آتا ہے, چوری کرنے آتا ہے, کیجئے کیجئے, کیا توڑ رہے ہیں؟ تو کہا وہ آپ کی کباڑ جس میں آپ نے خزانہ جمع کر کے رکھا ہے اس کو توڑ رہے ہیں. کہا توڑو توڑو, صبح تک توڑو, کوئی بات. اب وہ دھما دھم ہتھوڑے سے توڑ رہے ہیں, صبح ہو گئی. کہا توڑی کہ نہیں توڑی کباڑ؟ کہا ٹوٹی نہیں ہے, اچھی اچھی کباٹیں ہم نے توڑ ڈالی, لیکن کیسی کباٹ ہے تمہاری, کمزور ہے پھر بھی ٹوٹتی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, توڑو توڑو. کہا تم اپنی ٹرائی کر لو, میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں فجر کی. تہجد میں اٹھے, چور اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. کہا توڑ, تمہارے حساب سے جتنا لے جانا لے جاؤ. اب فجر ہو گئی, تھک کر چور بھاگ گئے. یہ پہنچے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں, جا کر حضرت سے کہا تو آج تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا فضل فرمایا. جب اللہ کا کرم ہے, چلو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا آپ کے اوپر, بہت اچھی بات ہے. اللہ کا فضل کیا ہوا؟ کہ اللہ کا فضل ہی ہوا کہ میرے یہاں چور آئے. ارے یہ کیا بات, کہ اللہ کے فضل سے میرے یہاں چور آئے, اور اللہ کے فضل سے انہوں نے کباٹ توڑنے کی بہت کوشش کی, لیکن اللہ کے فضل سے, وہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہر جملے کے اندر بولتے تھے. جیسے کہ مدینہ کے اندر ایک حکیم صاحب تھے, ان کا نام حکیم استغفر اللہ تھا, وہ اپنے ہر جملے کے اندر استغفر اللہ بولتے تھے. ایک آدمی نے ان کو راستہ پوچھا کہ میں مجھے فلان جگہ جانا ہے, تین مرتبہ استغفار پڑھا انہوں نے, استغفر اللہ استغفر اللہ. پوچھنے والا گھبرا گیا کہ میں نے کوئی غلط جگہ پوچھ لیا کیا, تین مرتبہ کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تم کو وہاں جانا ہے؟ کہا ہاں حضرت مجھے وہاں جانا ہے. استغفر اللہ, سیدھے جائیے, لیفٹ ہینڈ کے اوپر مڑ جائیے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر سیدھے جائیے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, پھر سیدھے جائیے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک مرتبہ ہاشمی صاحب جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ روزہ رسول پر آئے, تو وہ ربیع اول کا مہینہ تو میلاد کا مہینہ ہے, وہ سلام کی مجلسیں اور فلاں مجلسیں اور مولود کی مجلسیں اور یہ تمام ہوتا رہتا ہے ہمارے علاقوں میں. تو ہاشمی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا استغفر اللہ استغفر اللہ, ہاشمی صاحب آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا کیوں میں نہیں آ سکتا؟ کہنے یہ بات نہیں ہے, اصل میں ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, وہاں مولودیں ہو رہی ہے, آپ یہاں کیوں آئے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے. کیوں یہاں نہیں آؤں؟ کہا حضور پاکستان گئے, مولود چل رہی ادھر گئے, وہ تو تم یہاں آ کے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بڑے میاں ہمیشہ جو ہے بس اللہ کے فضل و کرم سے یہ بولتے رہتے, ان کا تکیہ کلام ہی تھا اللہ کا فضل و کرم, اللہ کا فضل و کرم. تو نہیں توڑ سکے تمہاری کباٹ لوہے کی, کا نہیں توڑ سکے, میرا ایک ایک پائی محفوظ ہے. بھائی کیوں؟ کہا حضرت آپ نے ہی سنایا تھا مسئلہ کہ جو زکات ادا کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کے مال کے اوپر فرشتہ معین کر دیتا ہے, اور وہ فرشتہ جو ہے وہ جو ہے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو زکات کا دے دینا مال کی حفاظت کرنا ہے, زکات کا دے دینا گندی چیز کا نکال دینا ہے, زکات کا دے دینا اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے, زکات کا دے دینا غریبوں کی مدد کا بہترین ذریعہ ہے. رمضان میں اگر دے رہا ہے تو ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, یہ زکات کے فائدے ہیں. تو قارون کا جب زکات مانگی گئی تو اس نے کہا زکات نہیں دوں گا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. میں ایک واقعہ اور ایک صحابی کا سنانے والا ہوں جن کی مال کی وجہ سے انہوں نے حضور کی بد دعا لے لی، وہ واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا. اور قارون جو ہے وہ زکات نہیں دیتا تھا، اپنے مال کی زکات نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اس کو کہتے تھے کہ مال کی زکات ادا کر، مال کی زکات ادا کر، یہ مال اللہ کی طرف سے تجھے ملا ہے، اس میں اللہ کا جو حق ہے اس کو بجا لا، کمی مت کر. اور علم والے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اس کے مال پر رال مت ٹپکانا، یہ مال عذاب کا سبب بن رہا ہے، اس کی تباہی کا سبب بننے والا ہے، خبردار لالچ مت کرنا اس کے مال کی کہ تمہارے پاس بھی ایسا مال آئے. ایسا مال جس کی زکات ادا نہ کی گئی ہو، جس میں اللہ کا حق ادا نہ کیا گیا ہو، جس میں بندوں کے حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں، تباہی کا سبب بنتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے یہ بربادی کا سبب بنتا ہے. اسی وجہ سے زکاتیں ادا کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، تاکہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے، پاک ہو جائے. زکات کا مطلب ہی پاکیزگی کے ہیں، ہمارا باقی مال بالکل کلین ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو قارون نے روڈ شو نکالے، زکات دینے کا صاف انکار کر دیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا. کیا تھا وہ ایلیگیشن؟ کل انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو تذکرہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا، آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ کہنا سننا قبول فرما، جو اچھی باتیں ہوئیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، قرآن کریم کی فہم عطا فرما، دین کا ذوق شوق عطا فرما، اللہ صحیح نہج سے دین کا کام کرنے کی صلاحیتیں عطا فرما. اے اللہ جو طلبہ ہمارے فیض القرآن میں پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عطا فرما، اور جتنے دنیا کے مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان تمام کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے اساتذہ کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں غیب سے قرضوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما، جو گھریلو بیرونی طور پر پریشان ہیں اللہ ان تمام کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیاں دور فرما، بیرونی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.